بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد کتاب حیات المسلمین جو مؤلفہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ الحمدللہ اس کتاب سے ہم 8 ارواح پڑھ چکے ہیں، جن میں سب سے پہلے اسلام و ایمان، اور پھر علم دین سیکھنا اور سکھانا، اور قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، اور تقدیر پر اعتماد اور توکل، اور دعا مانگنا، اور نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا، اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختصر پڑھ چکے ہیں۔ آج مسلمانوں کے حقوق کا خاص خیال رکھ کر ادا کرنا، یہ بھی بہت بڑا شعبہ ہے دین کا، بلکہ حقیقت میں یہی سب سے بڑا شعبہ ہے دین کا۔ آج اس سے متعلق پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسلمانوں کے حقوق کا خاص خیال رکھ کر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والے سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے۔ ایک فعل یہ ہو گیا کہ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی پر ہنسی نہ اڑائے، اس کا مذاق نہ اڑائے، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، یعنی جس سے کسی مسلمان کی حقارت ہو۔ اے ایمان والوں، بہت سے گمانوں سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کے عیب کا سراغ مت لگایا کرو، اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کو بلا وجہ برا بھلا کہنا بڑا گناہ ہے، اور ان سے بلا وجہ لڑنا کفر کے قریب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص لوگوں کے عیوب پر نظر کر کے اور اپنے کو عیوب سے بڑی سمجھ کر بطور شکایت کے یوں کہے کہ لوگ برباد ہو گئے، تو یہ شخص سب سے زیادہ برباد ہونے والا ہے، کہ مسلمانوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ یعنی لوگوں کے عیب پر نظر کرے اور اپنے عیب کو برا سمجھ کر بطور شکایت کے اپنے کو عیوب سے بڑی سمجھے، یہ دوسروں کو تو برا کہہ رہا ہے، اپنے اندر جھانک کے نہیں دیکھتا۔ اگر کوئی آدمی افسوس کے مقام سے یہ کہے، رنج کی وجہ سے کہے، تو وہ اور کہنا ہے، دکھ کا اظہار کرے کہ ہم لوگوں کو کیا ہو گیا۔ لیکن اگر اپنے کو تو دیکھا نہیں اور لوگوں کے عیبوں کو برا سمجھ کر اور ان کو کہا کہ برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، تو یہ شخص سب سے زیادہ برباد ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی پناہ میں رکھے، اور ہم سب کو اپنی نظروں میں حقیر دکھا دیں، اور لوگوں کو ہم سے اچھا دکھا دیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے، چغل خور جنت میں نہ جاوے گا، یعنی جب تک کہ وہ اپنے جرم کی سزا نہ بھگت لے گا، الا من تابا، اگر چغل خوری سے توبہ کر دے۔ اور چغل خوری کہتے ہیں نقل الکلام علی وجہ الفساد، کہ اس کوئی ایسی بات نقل کرنا کسی سے جس سے دو آدمیوں میں آپس میں فساد ہو جائے، یہ چغل خوری ہے، اس کی شکایت اس کو لگانا، اس کی شکایت اس کو لگانا، آپس میں جھگڑا ڈلوا دینا، یہ چغل خور ہے۔ اگر توبہ کر لی، معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے، اور جن بندوں کے حق میں حق تلفی کی تھی، تو معاف ہو جائے گا، ورنہ یہ دوزخ میں اس کو سزا ملے گی، پھر کہیں جا کے جنت میں جانا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے بدتر حالت میں اس شخص کو پاؤ گے جو دو رویہ ہوں، یعنی جو ایسا ہو کہ ان کے منہ پر ان جیسا، ان کے منہ پر ان جیسا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی کا ایسے طور پر ذکر کرنا کہ اگر اس کو خبر ہو تو ناگوار ہو، عرض کیا گیا کہ یہ بتلائیے کہ اگر میرے اس بھائی میں وہ بات موجود ہو جو میں کہتا ہوں یعنی برائی سچی ہو. آپ نے فرمایا اگر اس میں وہ بات ہے جو تو کہتا ہے تب تو تو نے اس کی غیبت کی اور اگر وہ بات نہیں ہے جو تو کہتا ہے تو تو نے اس پر بہتان باندھا یعنی اس سے بھی بڑا جرم کیا. اگر سفیان بن اسد حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ارشاد فرماتے تھے کہ بہت بڑی خیانت کی بات ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کو کوئی ایسی بات کہے کہ وہ اس میں تجھ کو سچا سمجھ رہا ہو اور تو اس میں جھوٹ کہہ رہا ہو یعنی دھوکہ دینا. تو یہ بڑی خیانت کی بات ہے. ایسا بعض اوقات آدمی بول چال کرتا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سچا ہے اور حقیقت میں وہ جھوٹ کہہ رہا ہوتا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو کسی گناہ سے عار دلاوے اس کو موت نہ آوے گی جب تک کہ وہ خود اس گناہ کو نہ کرے. یعنی عار دلانے کا یہ وبال ہے. اگر کسی خاص وجہ سے ظہور نہ ہو اور بات ہے اور خیر خواہی سے نصیحت کرنے کا کچھ ڈر نہیں. یعنی کسی آدمی میں عیب دیکھے تو سب کے سامنے اس کو ذلیل کرے یہ عار دلانا ہے اور جب تک کہ وہ اسی جس عیب میں ذلیل کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اسی عیب میں مبتلا نہ کرے اس کو موت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. ہاں اگر نصیحت کرنے کی خاطر کسی کو کہے تو اس کا طریقہ ہم بتاتے رہتے ہیں کہ تنہائی میں اس کو سمجھاتے کہ بھائی یہ عیب کی بات ہے ایسا نہ کرنا چاہیے. حضرت واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی بری حالت پر کسی دینی یا دنیاوی بری حالت پر خوشی ظاہر مت کرو. کبھی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرما دے اور تجھ کو اس مصیبت میں مبتلا کر دے. کسی کا مال کا نقصان ہو گیا, کسی کے حسن کا زوال ہو گیا, کوئی بیمار ہو گیا یا کسی کو اور کوئی دینی نقصان ہو گیا خدا نخواستہ, اس پر خوشی ظاہر نہ کرے بلکہ رنج ظاہر کرے اور اس کی تسلی کرے. حضرت عبدالرحمن بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندگان خدا میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو چغلیاں پہنچاتے ہیں اور دوستوں میں جدائی ڈلوا دیتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی سے نہ بحث نہ کیا کرو اور نہ اس سے دل لگی کرو اور نہ ایسی دل لگی کرو اور نہ اس سے ایسا کوئی وعدہ کرو جس کو تو نہ پورا کرے. کوئی ایسی دل لگی نہ کرے جو اس کو ناگوار ہو اور نہ اس سے ایسا کوئی وعدہ کرے جس کو تو پورا نہ کرے. ایفا عہد ہو اور کوئی بات ایسی نہ کرے اس کی حقارت کی یا اس کی ذلت کی اور بحث بھی نہ کرے. اگر کوئی بات منوانی ہے تو نرمی سے بات کرے, اگر نہ مانے تو خاموش ہو جائے. البتہ اگر کسی عذر کے سبب پورا نہ کر سکے تو معذور ہے, یعنی وعدہ پورا نہ کر سکے کوئی عذر ایسا ہو جائے. چنانچہ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس وقت وعدہ پورا کرنے کی نیت تھی مگر وعدہ پورا نہیں کر سکا اور اگر آنے کا وعدہ تھا تو وقت پر نہ آ سکا, تو اس کا یہی مطلب ہے کہ کسی عذر کے سبب ایسا ہو گیا ہوگا تو اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا, یعنی مجبوری میں گناہ نہیں, ورنہ حد امکان ایفا عہد کرنا چاہیے. فیاض مجاشری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی فرمائی ہے کہ سب آدمی تواضع اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے, کیونکہ فخر اور ظلم تکبر ہی سے ہوتا ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بیوہ اور غریبوں کے کاموں میں سعی کرے وہ ثواب میں اس شخص کے مثل ہے جو جہاد میں سعی کرے. بیواؤں اور غریبوں کا کام کرنا, اس میں کوشش کرنا, کسی سے سفارش کر دینا یا ان کو مالی طور پر معاونت کرنا, یہ سب کی سب ایسا ہے جیسے جہاد میں سعی کرنا. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور وہ شخص جو کسی یتیم کو اپنے ذمے رکھ لے خواہ وہ یتیم اس کا کچھ لگتا ہو خواہ غیر ہو، ہم دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ فرمایا اور دونوں میں تھوڑا سا فرق کر دیا، کیونکہ نبی اور غیر نبی میں فرق تو ضروری ہے، اس لیے آپ نے تھوڑا سا فاصلہ انگلی میں کر دیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنا کیا تھوڑی بات ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مسلمانوں کو باہمی ہمدردی اور باہمی محبت اور باہمی شفقت میں ایسا دیکھو گے جیسے جاندار بدن ہوتا ہے کہ جب اس کے ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو تمام بدن بدخواہی اور بیماری میں اس کا ساتھ دیتا ہے، یعنی کہ جب چھوٹی سی کہیں تکلیف ہوتی ہے جسم کے کسی عضو میں تو سارا جسم بے چین رہتا ہے، تو تمام مسلمان جو ہیں ایک دوسرے کا ساتھ ایسی محبت اور ہمدردی اور شفقت رکھیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی سائل یا کوئی صاحب حاجت آتا تو آپ صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے کہ تم سفارش کر دیا کرو، تم کو سفارش کا ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان پر جو چاہے حکم دے دے، یعنی میری زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ تعالیٰ اس کو دلوانا چاہے گا، لیکن تم کو مفت کا ثواب مل جائے گا، اور یہ اس وقت ہے جب جس سے سفارش کی جائے اس کو گرانی نہ ہو، جیسا یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، یعنی کہ کوئی حاجت مند ہے کسی مالدار کے پاس یا کسی صاحب حیثیت کے پاس جو اس کی مدد کر سکتا ہے تو سفارش کرنا چاہیے اس کے لیے، تو اس سفارش کا بھی ثواب ملتا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا اس کی جس طرح مدد کروانی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی مدد اس کے ساتھ کروا دیں گے۔ یہ ابھی مضمون چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ کل اس کو پورا کریں گے۔ وعن ابي طلحه رضي الله تعالى عنه قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فرفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين۔ حضرت ابو طلحه رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا دکھایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا تو آپ کے دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تشریح میں فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فقر اختیاری تھا، اضطراری نہ تھا، اور آپ کے اس طرز عمل میں مساکین اور فقراء امت کے لیے بڑی تسلی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سفر کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ جس شہر یا گاؤں میں جانے کا ارادہ ہو جب اس میں داخل ہونے لگے تو تین بار یہ دعا پڑھیں، اللہ مبارک لنا فیہا، اے اللہ برکت دے ہمیں اس شہر میں، اور پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا محبت صالحی اہلہا الینا، یا اللہ نصیب کیجئے ہمیں ثمرات اس کے اور عزیز کر دیجئے ہمیں اہل شہر کے نزدیک اور محبت دے دیجئے اس شہر کے نیک لوگوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب سفر کی ضرورت پوری ہو جائے تو اپنے گھر لوٹ آئے، سفر میں بلا ضرورت ٹھہرنا اچھا نہیں۔ مشروطی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں واقعہ معراج شریف میں واقعہ نمبر 4 ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک داغا سفید رنگ کا حاضر کیا گیا جو براق کہلاتا ہے، جو دراز گوشت سے ذرا اونچا اور خچر سے ذرا نیچا تھا، جو اس قدر برق رفتار ہے کہ اپنی منتہائے نظر پر قدم رکھتا ہے اور اس پر زین و لگام لگا ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو وہ شوخی کرنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تجھ کو کیا ہوا، آپ سے زیادہ مکرم عند اللہ کوئی شخص تجھ پر سوار نہیں ہوا، بس وہ عرق عرق ہو گیا یعنی شرمندہ ہو گیا اور آپ اس پر سوار ہوئے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب پکڑی اور میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی۔ فائدے میں لکھا ہے کہ یہ شوخی براق کی غضبن نہ تھی یعنی غصے سے نہ تھی، بلکہ طربن یعنی خوشی کی وجہ سے تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی تجدید استعذار و تنبیہ سے وہ شرمندہ ہو کر ساکن ہو گیا۔ جیسے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر تشریف رکھتے تھے اور اس کو حرکت ہوئی اور آپ کے اس ارشاد سے ساکن ہو گیا، اثبت فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ اور یہ جو بعض روایات میں آتا ہے یعنی آپ نے فرمایا کہ ساکن ہو جاؤ کیونکہ تمہارے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں، یعنی آپ کی مراد یہ تھی کہ ایک نبی تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بعد میں آیا ہے کہ آپ کو جبریل علیہ السلام نے براق پر اپنے پیچھے سوار کیا، سو ان کو روایت بالا سے تعارض نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ اول جبریل علیہ السلام خود بھی اس مصلحت سے سوار ہو لیے ہوں کہ آپ کو طبعاً خوف معلوم نہ ہو، پھر اتر کر رکاب تھام لی ہو، اور دونوں حالتوں میں کبھی کبھی ضرورت کے موقع پر آپ کو تھامنے کے لیے ہاتھ پکڑ لیتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی کا، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور سب سننے والوں کو پورا پورا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ غیبت سے، چغلی سے، کسی کا مذاق اڑانے سے، کسی کی حقارت کرنے سے اور کسی بھی طریقے سے تکلیف پہنچانے سے اللہ تعالیٰ میری اور سب دوستوں کی، سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے سب گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی کریم۔